من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. تو تمام فرشتوں نے, سب کے سب نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے سجدہ کیا, ابلیس نے نہیں کیا. ابلیس نے تکبر کیا اور تکبر کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا, اور ابلیس تو کفر کرنے والوں میں سے تھا, یعنی پہلے سے اللہ کے علم میں یہ بات طے شدہ تھی کہ ابلیس کافر ہے. البتہ وہ اپنی اطاعت کو ظاہر کرتا رہا, لیکن حقیقت میں باری تعالیٰ کے علم کے مطابق وہ کافر تھا. بعض مفسرین نے کان کو سارہ کے معنی کے اندر لیا ہے, اللہ تعالی کے حکم کے انکار کی وجہ سے اس وقت وہ ابلیس کافر ہو گیا. اب یہاں ایک مسئلہ مفسرین نے چھیڑا ہے. مفسر محلی رحمہ اللہ نے ابلیس کا تعارف کراتے ہوئے ایک لفظ استعمال کیا, ہوا ابو الجن کان بین الملائکۃ. ابلیس جناتوں کا باپ ہے, جد امجد ہے, اور وہ ملائکہ کے درمیان میں رہا کرتا تھا. دو طرح کی آیتیں قرآن مجید میں ہیں. ایک, جن آیتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ ابلیس الگ تھلگ کوئی جن سے ہے, جیسے کہ کان من الجن ففسق عن امر ربی, ابلیس نسل جنات سے, یہ ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے. دوسری یہ آیتیں ہیں کہ ان آیتوں کے ظاہر میں کیا ہے کہ باری تعالیٰ نے حکم دیا, فقعوا له ساجدین, آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا. تو سجدہ کرنے والی ملائکہ کی جماعت کا ملائکہ کی جماعت کو ذکر کیا, اور اس جماعت ملائکہ میں سے ابلیس کا استثناء کیا. اس سے معلوم ہوا کہ ابلیس ملائکہ کی جماعت میں سے ایک فرد ہے. تو دو بظاہر متعارف باتیں معلوم ہوتی ہے. بعض آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جنات کی نسل میں سے کوئی الگ تھلگ جنس ہے, اور یہ فقعوا له ساجدین, پھر فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون, پھر اس میں سے الا ابلیس کا استثناء, یہ بتلاتا ہے کہ ابلیس ملائکہ کی جماعت کا ایک فرد ہے. تو اس سلسلے میں مفسرین کے اقوال کا خلاصہ بھی سن لیجئے. نمبر ایک, بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ ابلیس اصل میں کافر تھا, حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے زمین پر جو کافر جنات رہتے تھے ان میں سے تھا, مگر عبادت کرتے کرتے فرشتوں کے پاس آنے جانے لگا, فرشتوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے سجدے کا خطاب ابلیس کی طرف بھی متوجہ ہوا. نمبر دو, ابلیس اپنے کاموں کے لحاظ سے تو جنات ہی کی جماعت میں سے ہیں, البتہ اپنی نوع کے اعتبار سے ملائکہ میں سے ہیں. نمبر تین, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں, فرشتوں کی ایک قسم ہے جن میں نسل کا سلسلہ چلتا ہے, اولاد ہوتی ہے. فرشتوں کی اس قسم کو جن کہتے ہیں, اور ابلیس اسی میں سے ہیں. یہ قول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف منسوب ہے. نمبر چار, جیسے ہم انسانوں میں دیکھتے ہیں کہ اکثر انسان غیر معصوم ہیں, لیکن چند انسان معصوم ہیں جیسے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, اسی طریقے سے اکثر ملائکہ معصوم ہیں لیکن چند ملائکہ غیر معصوم ہیں, اس میں سے ابلیس ہے. پانچواں قول یہ ہے کہ سجدے کا حکم فرشتوں کی طرح جنات کو بھی تھا اور ابلیس جنات میں سے ہیں, مگر آیت کریمہ میں صرف ملائکہ کو خطاب اس لیے ہوا کہ ملائکہ افضل ہے اور افضل کو خطاب کر کے مفضول کو ضمناً شامل کر لیا جاتا ہے. جیسے قرآن مجید میں اکثر احکام میں مردوں کو خطاب ہوتا ہے اور عورتیں ضمناً اس میں شامل ہو جاتی ہے, اس طرح ملائکہ کو خطاب ہے, جنات کو بھی خطاب تھا لیکن افضل ملائکہ کا تذکرہ ہوا اور مبذول جنوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا, ان کو ضمناً شامل کر دیا گیا. چھٹا قول یہ ہے کہ فرشتوں کی کوئی قسم ایسی ہے جو ذات کے اعتبار سے ابلیس کے ساتھ یکسانیت رکھتی ہے لیکن صفات اور عوارض کے اعتبار سے نیک اور بد دو قسم میں تقسیم ہوتے ہیں. اب جو ان کی دوسری قسم ہے بد بری, اسی میں سے ابلیس بھی ہے. بہرحال فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. دوسری بات, وکان من الکافرین, کفر کے بارے میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ حقیقی کافر قرآن اور حدیث کی نظر میں وہ ہے جس کی موت کفر کے اوپر طے ہو چکی ہو, اور یہ چیز وحی کے ذریعے سے ہی معلوم ہو سکتی ہے. تو جس کی موت, کس کی موت کفر کے اوپر ہونا طے شدہ ہے, وحی کے بغیر اس کی موت کفر پر ہونے والی ہے, اس کا جاننا انسانوں کے قبضے قدرت کی بات نہیں ہے. اب تو انسانوں کے لیے ایک ہی ذریعہ رہ جاتا ہے کہ کس انسان کی موت کفر پر ہوئی, اس کو وہ یہ کافر سمجھ سکتا ہے. باقی دنیا کے اندر جو کافر ہے اس کو لیے امکان ہے کہ وہ موت سے پہلے پہلے توبہ کر کے ایمان لے آوے اور اسلام میں داخل ہو جاوے, یہ امکان ہے. وکان من الکافرین, اور وہ کافروں میں سے تھا. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا, کس چیز نے روکا کہ جس آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا تو اس کے سامنے سجدہ نہ کرے, سجدہ کرنے سے تو انکار کر دے رہے. لما خلقت بیدی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی نسبت اپنے دونوں ہاتھوں کی طرف کی, حالانکہ دنیا کی ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا, ہر مخلوق کی تخلیق اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت سے ہے, لیکن آدم علیہ السلام کی تخلیق کو اپنے دونوں ہاتھوں کی طرف نسبت کرنا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی شرافت اور بزرگی کی بات ہے. اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کو بھی ادعیہ کی طرف نسبت کر کے ایک اشارہ یہ نکلتا ہے کہ عام طور پر انسانوں کی تخلیق میں مرد اور عورت دو عنصر ہوتے ہیں, جبکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق میں مرد اور عورت کچھ نہیں تھا, اسی لیے اس کو تعبیر کیا گیا بیدیہ. نمبر دو, بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ ایک اصطلاح ہے, انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کام کی نسبت اپنے ہاتھوں کی طرف کرتا ہے. اگر تو بہت سی مرتبہ کام کرنے میں ہاتھ کا ذرہ برابر بھی دخل نہیں ہوتا, پھر بھی کہتا ہے کہ یہ کام تو اپنے ہاتھ سے ہوا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسجد اپنے ہاتھ سے بنی, حالانکہ اس کا ہاتھ بھی نہیں لگا, لیکن کیونکہ اس کی محنت, اس کی کوشش, اس نے زبان سے بول کے چندہ کیا, اسی لیے وہ اس کی طرف نسبت کرتا ہے. ایسی ایک اصطلاح ہے. بلکہ بعض مرتبہ کسی انسان کے دونوں ہاتھ کٹے ہوتے ہیں, پھر بھی وہ کسی کام کو کرنے کو یہ تو اپنے ہاتھ کا کمال ہے وہ کہتا ہے. گویا کہ ایک اصطلاح بنی ہے, کسی کام کے کرنے کو انسان اپنے دونوں ہاتھ کی طرف نسبت کرے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بیدیہ سے مراد انسانوں کی طرح حقیقی ہاتھ مراد نہیں ہے, بلکہ دست قدرت مراد ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش فرمائی, اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں خوبصورتی کا نقطہ نکلتا ہے کہ جس آدم کو باری تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھ سے پیدا کیا ہو, وہ آدم کی خوبصورتی کی طرف اشارہ ہے. استکبرت ام کنت من العالین, کیا تو کچھ گھمنڈ میں آ گیا؟ یہ تنبیہ ہے, ڈانٹ دپٹ ہے. ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر یہ استفہام ہے, کیا تو کچھ گھمنڈ کے اندر آ گیا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ ام کنت من العالین, یا یہ کہ تو بڑائی اور ڈنگ مارنے والوں میں سے ہے. دیکھو یہ دو اگر ترجمے الگ الگ کر دیے جائے تو کوئی اشکال باقی نہیں رہتا. استکبر کا معنی کر لیا جائے تکبر کے, اور عالین کا معنی کر دیا جائے بڑائی اور ڈنگ مارنے والے کے. اور علامہ محلی نے عالین کا ترجمہ متکبرین سے کیا ہے, تو گویا بظاہر آیت میں تعارض تکرار معلوم ہوتی ہے. جو معنی استکبر کا وہی معنی عالین کا بھی. تو اس صورت میں یوں کہا جائے گا کہ ابلیس کے اندر دو طرح کا تکبر تھا, ایک تکبر قدیم اور ایک تکبر حادث. قدیم تکبر کی بنیاد کے اوپر اس نے سجدہ نہیں کیا, اور حادث تکبر کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ باز رہا اللہ کا حکم پورا کرنے سے. قال انا خیر منہ, ابلیس بولا کہ میں تو آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار, اے اللہ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا, اور آگ کا خاصہ علو ہے, اسی لیے میں اعلیٰ مرتبے کا ہوں. تو خلقتہ من طین, آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا, مٹی نیچے ہوتی ہے, اس لیے اوپر والا نیچے والے کو کیسے سلام مارے, کیسے سجدہ کرے, یہ نہیں ہو سکتا. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ ابلیس کی نظر اس بات کی طرف گئی کہ نار نورانی چیز ہے, آگ جلتی ہے تو روشنی ہو جاتی ہے, اور زمین ظلماتی چیز ہے, زمین کے اندر سراسر تاریکی ہے, اس لیے شیطان کو دھوکہ ہو گیا. حالانکہ نار یہ جلا کر کے راکھ بنا دیتی ہے, جبکہ مٹی میں سے ہر چیز اگتی ہے. آگ میں جوش ہے اور مٹی میں سردپن اور خاموشی ہے, اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا اس کے سردپن اور اس کی خاموشی کی وجہ سے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین قال فخرج منہا فإنک رجیم, باری تعالیٰ نے فرمایا کہ چل نکل یہاں سے. منہا کا مطلب ہے جنت سے نکال, بعض نے اس سے مراد لیا ہے کہ آسمانوں سے نکال, بعض نے مراد لیا کہ ملائکہ کی جماعت سے نکال, کیونکہ ملائکہ کی جماعت تو اللہ کا ہر حکم پورا کرتی ہے, اور تو اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا, اس لیے نکل تو یہاں سے. اور بعض نے مراد لیا ہے کہ خوبصورتی سے نکل. اس حکم سے پہلے ابلیس بہت خوبصورت گورا گورا تھا, لیکن جب اس کو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ خروج منہا تو اس حکم کے بعد وہ کالا کلوٹا بدصورت ہو گیا. فَإِنَّكَ رَجِيمٌ تیرے اوپر جو ہے لعنت ماری گئی ہے, تو ملعون ہے, تو ہکالا گیا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ یقیناً تیرے اوپر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک, یعنی قیامت کے بعد لعنت اور عذاب دو چیز ہو جائے گی, قیامت تک ایک ہی چیز رہے گی لعنت. قال رب فانذرني الى يوم يبعثون, ابلیس کہنے لگا یہ میرے رب آپ مجھے مہلت دیجئے لوگوں کے دوبارہ زندہ کیے جانے کے دن تک, یعنی قیامت تک. قال فإنك من المنذرين, اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت دے دی گئی لیکن تو نے دوبارہ زندہ ہونے کے دن تک کی مہلت مانگی ہے, اس میں کچھ کمی کی جاتی ہے. الى يوم الوقت المعلوم, ایک متعین دن تک, متعین دن یعنی کون سا, سور پھونکے جانے کے دن تک, پھر سب مریں گے تو بھی مرے گا. قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين, ابلیس بولا کہ اللہ اس آدم کی وجہ سے مجھے نکلنا پڑا تو آپ کی عزت کی قسم میں ان تمام اولاد آدم کو ضرور بے ضرور گمراہ کروں گا. الا عبادك منهم المخلصين, لیکن ان انسانوں میں سے آپ کے جو سلیکٹڈ بندے ہوں گے, چنے ہوئے منتخب بندے ہوں گے, ان کے اوپر میرا جادو نہیں چلے گا, ایمان والوں کے اوپر. قال فالحق والحق اقول, حق اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک ہے. بعض نے حق سے مراد لیا ہے باطل کی نقیض, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں حق بات ہی کہتا ہوں, سچ تو یہی ہے اور میں سچ بات ہی کہتا ہوں. کون سی سچ بات؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ, میں جہنم کو ضرور بے ضرور بھر دوں گا ابی ابلیس تیری اولاد سے, تیرے متبعین سب کے سب کے ذریعے سے. قل ما اسألکم علیہ من اجر, اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں جو تم کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہوں اس پر میں تم سے کوئی معاوضہ مانگتا نہیں ہوں. وما انا من المتکلفین, اور میں تکلف کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں, بناوٹی باتیں کرنا, دروغ گوئی کرنا, ہوں تکلف کرنے والوں میں سے میں نہیں ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے, یہ لوگوں تم میں سے جس شخص کو کسی بات کا علم ہو تو وہ لوگوں کو بتلا دے رہے, لیکن جس چیز کا علم نہ ہو تو وہ اللہ عالم کہنے کے اوپر اکتفا کر دے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ, رسول بناوٹ کرنے والے اور دروغ گو نہیں تھے تو تم بھی جھوٹ بولنے والے اور بناوٹ کرنے والے مت بنو, کہ نہ آتا ہو تو بھی زبردستی کا جواب دو. ان هو الا ذکر للعالمین, یہ تو نصیحت ہے تمام عالموں کے واسطے. اب مشکا شریف نے صحابہ کے اوصاف میں امام رضیم کے حوالے سے عبارت پڑھو گے, اقل الناس تکلفا, حضرات صحابہ بناوٹ کے اندر سب سے کم درجے کے تھے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ, اور تم لوگ ضرور بر ضرور جان لو گے یہ مکہ کے کافر اس خبر کی سچائی کو ایک وقت کے گزرنے کے بعد, یعنی قیامت پر تم کو پتا چل جائے گا, موت پر تم کو پتا چل جائے گا کیا حقیقت ہے اور کیسے جو ہے عذاب ہوتا ہے, اور تم لوگوں کے اس گھمن کی تکبر کی حقیقت کیا ہے. جی